بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب آخری مارکا پارٹ نمبر 6 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں نسیم حجازی. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-213-8225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org. آخری مارکہ باب نمبر 3 آشا. خط ختم کرتے ہی رمبیر کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو بہ نکلے. وہ کچھ دیر گردن جھکائے بے حس و حرکت بیٹھا رہا. بالآخر اس نے عبد الواحد کی طرف دیکھا اور خط اس کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری بہن کا خط ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں؟ عبد الواحد نے خط پڑھنے کے بعد دوبارہ رمبیر کے ہاتھ میں دے دیا اور ایک سپاہی کو آواز دے کر اندر بلانے کے بعد کہا، داروغہ سے کہو قنوج سے جو آدمی آیا ہے اسے ساتھ لے کر میرے پاس آ جائے. پھر اس نے قلم اٹھایا اور کچھ لکھنے میں مصروف ہو گیا. تھوڑی دیر بعد اس نے کاغذ کو ایک مراسلے کی صورت میں تہہ کر کے اس کے ارد گرد دھاگا لپیٹتے ہوئے رمبیر کی طرف دیکھا اور کہا، رمبیر گھبراؤ نہیں، تم اپنی بہن کو جلد دیکھ سکو گے. شمبھوناتھ داروغی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا. وہ ایک چھریرے بدن کا ادھیڑ عمر کا آدمی تھا. رمبیر اسے دیکھتے ہی اٹھ کر آگے بڑھا. شمبھوناتھ نے جھک کر اس کے پاؤں چھونے کی کوشش کی لیکن رمبیر نے اسے بازو سے پکڑ کر گلے لگا لیا. شدت احساس کے باعث چند ثانیے دونوں کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی. رمبیر کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور شمبھوناتھ بڑی مشکل سے سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہا تھا. اچانک شمبھوناتھ رمبیر کو ایک طرف ہٹا کر آگے بڑھا اور اس نے اپنی پگڑی جو اس کے قد و قامت کے تناسب سے کافی بڑی معلوم ہوتی تھی اتار کر عبد الواحد کے پاؤں پر رکھ دی. مہاراج مہاراج، اس نے ہاتھ باندھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نندنا کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیوتا ہیں. عبد الواحد نے پگڑی اٹھا کر دوبارہ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، نندنا کے لوگ غلط کہتے ہیں، بیٹھ جاؤ اور میرے ساتھ اطمینان سے بات کرو، مجھے صرف ایک انسان سمجھو. شمبھوناتھ قدرے تذبذب کے بعد زمین پر بیٹھ گیا. عبد الواحد نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں بیٹھو. شمبھوناتھ نے نیاز مندی سے کہا، نہیں مہاراج، ایک نوکر آپ کے برابر بیٹھنے کی جرات نہیں کر سکتا. نہیں، تم ہمارے مہمان ہو. یہ کہتے ہوئے عبد الواحد نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور ایک کرسی پر بٹھا دیا. شمبھوناتھ منہ سے کچھ نہ کہہ سکا لیکن اس کی نگاہیں رمبیر سے یہ پوچھ رہی تھیں کہ کہیں میں نے غلطی تو نہیں کی. جب عبد الواحد کے اشارے سے رمبیر بھی اس کے قریب بیٹھ گیا تو شمبھوناتھ اضطراری حالت میں دوبارہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. شمبھوناتھ بیٹھ جاؤ، رمبیر نے قدرے پریشان ہو کر کہا. شمبھوناتھ بادل ناخواستہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا لیکن اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کرسی سے اٹھ کر بھاگ نکلنے کے لیے صرف ایک اشارے کا منتظر ہے. عبد الواحد نے کہا، تم رمبیر کے گھر سے آئے ہو؟ ہاں مہاراج، اگر جان کی امان ہو تو عرض کروں. عبد الواحد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہاں تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں. شمبھوناتھ نے اپنی کمر کے ساتھ بندھا ہوا پٹکا کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی تھیلی نکال کر عبد الواحد کو پیش کرتے ہوئے کہا، مہاراج میں یہ آپ کی سیوا میں لایا ہوں، بھگوان کے لیے رمبیر کو چھوڑ دیجیے. عبد الواحد نے جواب دیا، یہ تھیلی تم اپنے پاس رکھو، ہمیں شاید اس کی ضرورت نہ پڑے. مہاراج دیکھ تو لیجئے، اس کا وزن زیادہ نہیں لیکن قیمت بہت زیادہ ہے. مہاراج دیکھیے نا. شمبھوناتھ نے یہ کہہ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تھیلی کھولی اور چند چھوٹے چھوٹے زیورات کے علاوہ موتیوں کی ایک مالا اور سنہری کنگن جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے نکال کر عبد الواحد کے سامنے رکھ دیے. اپنی بہن کے زیورات دیکھ کر رمبیر کا دل بھر آیا اور اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا. عبد الواحد نے شمبھوناتھ سے خالی تھیلی پکڑ لی اور زیورات میز سے اٹھا کر دوبارہ اس میں ڈالنے کے بعد شمبھوناتھ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ زیورات میرے پاس امانت رہیں گے، یہاں سے واپس جاتے وقت مجھ سے لے لینا، لیکن اگر تم شہر کی بجائے ہمارے پاس رہنا چاہو تو انہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہو. شمبھوناتھ نے دوبارہ ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، انہیں ٹھکرائیے نہیں مہاراج، اس زیور سے چار ہاتھی خریدے جا سکتے ہیں، کنگن کے ہیرے اور مالا کے موتی سب اصلی ہیں. آپ نندنا کے کسی جوہری کو بلا کر دکھا لیں، اگر ان میں کوئی چیز نقلی ثابت ہو تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیجیے. پھر بھی اگر یہ زیور رمبیر کی آزادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے کافی نہ ہو تو اسے گھر جانے کا موقع دیجیے. آپ جس قدر اور مانگتے ہیں یہ گھر پہنچتے ہی بھیج دیں گے اور میں اتنی دیر آپ کی قید میں رہنے کے لیے تیار ہوں. میرے خیال میں ربیر اپنی آزادی کی قیمت ادا کر چکا ہے. کہنے کے بعد عبدالواحد نے میرے سے مراسلہ اٹھایا اور داروغہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ اسی وقت یہ مراسلہ ایک ذمہ دار آدمی کو دے کر وہن کے گورنر کی طرف روانہ کر دیں. میں نے اس سے قبل بھی ایک ضروری خط بھیجا تھا لیکن ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا. وہن کے گورنر شاید گشت پر گئے ہوئے ہیں. آپ ایلچی کو یہ ہدایت کریں کہ وہ یہ مراسلہ وہن کے دفتر کے سپرد کرنے کی بجائے بذات خود گورنر کے پاس پہنچے اور ان سے جواب حاصل کے بغیر واپس نہ آئے. داروغہ مراسلہ لے کر باہر نکل گیا. عبدالواحد نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے رمبیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آج سے آپ دونوں میرے مہمان ہیں اور جب تک میرے مکتوب کا جواب نہیں آتا آپ اسی جگہ قائم کریں گے. میں نے وہن کے گورنر کو دوبارہ آپ کی رہائی کے لیے لکھا ہے. مجھے امید ہے کہ اس خط کا جواب بہت جلد آ جائے گا. اب آپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کر سکتے ہیں. عبدالواحد نے ایک نوکر کو آواز دی اور وہ اپنے آقا کے حکم کی تعمیل میں رمبیر اور شمبھوناتھ کو بالائی منزل کے کشادہ کمرے میں لے گیا. شمبھوناتھ کی بدحواسی پہلے ہی انتہا کو پہنچی چکی تھی. اس نئی عزت افزائی نے اسے اور زیادہ بدحواس بنا دیا. جب نوکر انہیں کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلا تو وہ پھر ایک بار ہاتھ باندھ کر رمبیر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، مہاراج میرا قصور معاف کیجیے. جب اس نے شیر کی طرح آنکھیں نکال کر میری طرف دیکھا تو میں ڈر گیا تھا، ورنہ میں آپ کے برابر بیٹھنے کی ضرورت نہ کرتا. مجھے یہ بھی خوف تھا کہ وہ مجھ سے بگڑ کر آپ کے خلاف نہ ہو جائے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ اسے میرے ساتھ ایسا مذاق کرنے کی کیا سوجھی. کاش آپ نے اسے بتا دیا ہوتا کہ میں ایک ویش ہوں اور میرا خاندان چار پشتوں سے آپ کی سیوا کر رہا ہے. رمبیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں شمبھوناتھ، اس قلعے میں داخل ہونے کے بعد تمہاری جون بدل گئی ہے. آج کے بعد تم دنیا کے ہر انسان کے ساتھ برابری کا دعویٰ کر سکو گے. وہ بت جنہوں نے انسانوں کے درمیان نفرت و حقارت کی دیواریں کھڑی کی تھیں ٹوٹ رہے ہیں. رمبیر کا آخری فکرہ شمبھوناتھ کے دماغ کی سطح سے بلند تھا. وہ صرف یہ سمجھ سکا کہ اسے دنیا میں ہر انسان کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے. اس نے کہا، نہیں مہاراج، آپ ایسی باتیں نہ کریں. میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں آپ کا داس ہوں. عبدالواحد کا نوکر دوبارہ آیا اور اس نے شمبھوناتھ سے پوچھا، آپ کا گھوڑا کہاں ہے؟ میرا گھوڑا؟ شمبھوناتھ نے بدحواس ہو کر کہا. ہاں، نوکر نے جواب دیا، آقا نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنا گھوڑا یا کوئی اور سامان سرائے میں چھوڑ آئے ہوں تو یہاں لے آئے. شمبھوناتھ نے قدرے تذبذب کے بعد جواب دیا، گھوڑا میں نے بیچ دیا ہے. لیکن جب نوکر چلا گیا تو اس نے رمبیر کی طرف متوجہ ہو کر سرگوشی میں کے انداز میں کہا، مہاراج سچی بات یہ ہے کہ میں گھوڑے کی بجائے گدھے پر سوار ہو کر آیا تھا. اپنا گھوڑا میں نے ان لوگوں کے علاقے میں داخل ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا. راستے میں چوروں اور ڈاکوؤں کے خوف سے میں نے ایک بھکاری کا لباس پہن رکھا تھا. اگر میں گھوڑے پر ہوتا تو شاید راستے میں کئی جگہ میری تلاشی لی جاتی. مجھے گدھے پر دیکھ کر کسی کو اس بات کا شبہ بھی نہیں ہو سکا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے. گدھے کے عوض میں نے نندانہ کے قریب ایک بستی سے نئے کپڑے لے لیے تھے. پانچ دن کے بعد الصبح عبدالواحد کا نوکر رمبیر اور شمبھوناتھ کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے رمبیر کو کپڑوں کی ایک چھوٹی سی کٹھری اور ایک تلوار پیش کرتے ہوئے کہا، آپ سفر کے لیے یہ لباس پہن لیں. آقا نے کہا ہے کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر آپ کو قلعے کے دروازے پر ملیں گے. یہ تلوار بھی انہوں نے آپ کے لیے بھیجی ہے. آپ تیار ہو جائیں، میں بھی آ کر آپ کو قلعے کے دروازے کی طرف لے جاؤں گا. رمبیر رات کے وقت سونے سے پہلے اپنے میزبان کی زبانی خوشخبری سن چکا تھا کہ وہن کے گورنر کی طرف سے اس کی رہائی کا حکم آ چکا ہے اور صبح ہوتے ہی اپنے گھر کا رخ کر سکے گا. چنانچہ اس نے شمبھوناتھ کو رات کے تیسرے پہر ہی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب صبح ہونے والی ہے. رمبیر نے جلدی سے لباس تبدیل کیا. نوکر دوبارہ آیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر قلعے کے دروازے کی طرف چل دیا. دروازے کے سامنے ایک سپاہی دو گھوڑے لیے کھڑا تھا. شمبھوناتھ کے لیے انتظار کا ہر لمحہ پریشان کن تھا. وہ دبی زبان سے بار بار کہہ رہا تھا، بہت دیر ہو گئی، دیکھیے اب تو سورج بھی نکلنے والا ہے. مجھے ڈر ہے کہیں ان لوگوں کا ارادہ تبدیل نہ ہو جائے. اور رمبیر اسے ہر بار یہی کہتا تھا، گھبراؤ نہیں شمبھوناتھ، وہ آتے ہی ہوں گے. عبدالواحد قلعے کے داروغہ اور چند افسروں کے ساتھ باتیں کرتا ہوا ایک کونے سے نمودار ہوا. رمبیر کے قریب پہنچ کر عبدالواحد نے اسے زیورات کی تھیلی اور ایک مراسلہ دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کی امانت ہے اور یہ مراسلہ آپ کی رہائی کے متعلق ہے. اس مراسلے کی تمام چوکیوں کے افسروں کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ آپ کو ہر ممکن سہولت بہم پہنچائیں. اس کے علاوہ میری دعائیں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں گی. اب آپ دیر نہ کریں، آپ کے گھوڑے تیار ہیں. رمبیر نے تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے محسن کی طرف دیکھا اور کہا، میں تا عمر آپ کا احسان نہیں بھولوں گا، لیکن میری ایک التجا قبول کیجیے. میں اب خوشی کے ساتھ اپنا فدیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ جتنی رقم کا مطالبہ کریں میں گھر پہنچتے ہی بھیج دوں گا. اس وقت تک یہ زیورات جو میری بہن نے بھیجے ہیں آپ کے پاس رہیں گے. عبدالواحد نے جواب دیا، میں نے آپ کے لیے اپنے اختیارات سے باہر ہو کر کچھ نہیں کیا. وہن کے حاکم کو میں نے جو خط لکھا تھا اس میں میں نے ان زیورات کا ذکر بھی کر دیا تھا، تاہم انہوں نے آپ کو فدیے کے بغیر رہا کر دینے کے متعلق میری درخواست مان لی ہے۔ رنبیر نے کہا، پھر بھی میرے لیے کم از کم ان گھوڑوں کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ گھوڑے میری ذاتی ملکیت ہیں، انہیں ایک دوست کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لیجیے۔ یہ کہتے ہوئے عبدالواحد نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد رنبیر اور شمبھو ناتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعے کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ باب نمبر 4، روپوتی۔ روپوتی دریا کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی۔ اسے دور سے کسی کے گانے کی آواز سنائی دی اور اس کے ہاتھ اچانک رک گئے۔ آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ روپوتی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس آواز کی مٹھاس اس کے کان اس سے بہت آشنا تھے۔ اس سے قبل جب بھی وہ یہ آواز سنتی تھی تو بے تاثی ہو کر چاروں طرف نکاح دوڑایا کرتی تھی، لیکن آج اس کی حالت مختلف تھی۔ آج اس کا دل مسرت سے اچھلنے کے بجائے خوف سے لرز رہا تھا۔ یہ آواز اسے بہاروں، نغموں، مسکراہٹوں اور کہکہوں کی اس دنیا کی طرف کھینچ رہی تھی جسے وہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہنے والی تھی۔ وہ اپنے دل میں بار بار یہ کہہ رہی تھی، رام ناتھ کاش تم میرے پاس نہ آؤ۔ گانے والا اچانک خاموش ہو گیا۔ روپتی کو اس کے پاؤں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ روپتی نے اپنی گردن اٹھانے یا پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ تھی، لیکن جب کسی نے جنگلی گلاب کے پھول اس کی جھولی میں ڈال دیے تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چند پھول دریا میں گر پڑے اور آن کی آن میں پانی کی سطح پر بہتے ہوئے دور چلے گئے۔ رام ناتھ ایک کھلتے ہوئے ساملے رنگ کا نوجوان روپتی کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کا قد درمیانہ لیکن سینہ غیر معمولی طور پر کشادہ تھا۔ وہ بولا، آج دیوی نے اپنے پجاری کی بھینٹ ٹھکرا دی ہے۔ روپتی نے گردن اٹھا کر رام ناتھ کی طرف دیکھا۔ اس کی سیاہ اور خوبصورت آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ روپا، روپا، رام ناتھ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ روپا نے اپنی اوڑھنی سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، رام ناتھ تم میری ایک بات مانو گے؟ رام ناتھ نے بتاسا ہو کر جواب دیا، تمہارے آنسو مجھ سے ہر بات منوا سکتے ہیں روپا، کہو۔ وہ بولی، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ آئندہ تم میرے پاس نہ آیا کرو تو؟ رام ناتھ نے جواب دیا، دیوی اپنے پجاری کو موت کا حکم دے سکتی ہے، اسے پوجا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ روپوتی نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم میری بات کا مذاق اڑاؤ گے، لیکن یہ سب میرا قصور ہے۔ کاش میں تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیتی، رام ناتھ نے اور زیادہ مسترب ہو کر کہا۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے درمیان نہیں آ سکتی۔ روپوتی نے کہا، میں بہت جلد ایسی جگہ جا رہی ہوں جہاں تم نہیں پہنچ سکو گے۔ ہمارے لیے ایک دوسرے کو بھول جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ رام ناتھ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ مذاق نہ کرو روپا، اگر تم آکاش پر چڑھ جاؤ تو میں وہاں بھی تمہارا پیچھا کروں گا۔ تم میری ہو اور تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر تمہارے ماموں کسی اور کے ساتھ تمہارا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آج ہی اپنے پتا کو ان کے پاس بھیجتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے ماموں کو منا سکیں گے۔ روپوتی نے کہا، آج جو کچھ میں بتانا چاہتی ہوں اس کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرے معاملے میں تم، تمہارے پتا جی اور میرے ماموں سب بے بس ہیں۔ میں سومناتھ کے مندر میں ایک داسی بن کر جا رہی ہوں۔ میرے ماموں اگر کوشش کریں گے تو بھی مجھے نہیں روک سکتے۔ میری ماں میری پیدائش سے 2 دن بعد مر گئی تھی۔ اس دن سومناتھ کے مندر کا ایک پجاری ہمارے گاؤں میں آیا ہوا تھا اور میرے پتا نے اس کے سامنے یہ منت مانی تھی کہ اگر میری بچی زندہ رہی تو میں اسے سومناتھ کے مندر کی بھینٹ کر دوں گا۔ میں 1 سال کی تھی کہ میرے پتا بھی چل بسے۔ میرے ماموں کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ مجھے میرے چچا کے گھر سے اپنے پاس لے آئے۔ میرے ماموں کو معلوم تھا کہ میرے پتا مجھے سومناتھ کے مندر کی بھینٹ کر چکے ہیں، لیکن وہ اس راز کو چھپانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی یہ نہیں بتایا تھا، لیکن پچھلے سال میرے چچا ہمارے پاس آئے اور ان کی زبانی معلوم ہوا کہ میرا اصلی گھر سومناتھ کا مندر ہے۔ یہ میرا باپ تھا کہ میں نے اسی وقت تمہیں یہ نہ بتا دیا دراصل میں تمہیں دھوکہ دینے کے بجائے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میرے ماموں کہا کرتے تھے کہ ہر سال ہزاروں لوگ اپنے بچوں کو سومناتھ کی بھینٹ کرتے ہیں، لیکن ایسی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جنہیں بڑی ہونے پر مندر کی سیوا کے قابل سمجھا جاتا ہے، اور میں اسی امید پر جی رہی تھی کہ سومناتھ کے پجاری مجھے بھی ہزاروں لڑکیوں کی طرح ٹھکرا کر چلے جائیں گے اور ہمارے درمیان وہ دیوار حائل نہ ہوگی جسے آج تک کوئی نہیں گرا سکا۔ لیکن بھگوان کو یہ منظور نہیں۔ پرسوں جب پجاری سومناتھ کا لگان وصول کرنے کے لیے آئے تو میرا چچا بھی آ پہنچا اور انہیں لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ اس سال میرے چچا کے 2 بیل مر گئے ہیں اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے اب تک سومناتھ نہ جانے کی وجہ سے دیوتا ناراض ہو گئے ہیں۔ پجاریوں نے پرسوں مجھے دیکھتے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ وہ واپسی پر مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ آن کی آن میں رام ناتھ کے سپنوں کی حسین دنیا ویران ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج یہ چند دن اور میں تمہارے پاس نہ آتا تو تم مجھے دیکھے بغیر چلی جاتی؟ دوبتی نے جواب دیا، ہاں میں کبھی یہ گوارا نہ کرتی کہ میری وجہ سے تم سے شوجی مہاراج خفا ہو جائیں، ان کا غصہ پہاڑوں کو بھسم کر ڈالتا ہے۔ رام ناتھ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرا پیچھا نہیں کرو گے۔ رام ناتھ نے انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، روپا میں اس بات سے ہرگز پریشان نہیں کہ تم سومناتھ جا رہی ہو، دولت ہر مشکل آسان کر سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ سومناتھ کی بات داسیوں کو شادی کی اجازت بھی مل جاتی ہے، بشرط یہ کہ ان سے شادی کرنے والے سونے چاندی سے پجاریوں کی جھولیاں بھر دیں۔ میں آج تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں گوالیار کے راجا کی فوج میں بھرتی ہو کر جا رہا ہوں، اور اب آئندہ ایک غریب کسان کی بیٹی کی حیثیت سے تمہارے پاس نہیں آؤں گا، بلکہ میرے بازو میرے لیے ترقی کے بہت سے راستے کھول چکے ہوں گے۔ میری خواہش تھی کہ کسی دن میں ہاتھی پر سوار ہو کر تمہارے ماموں کے گھر آؤں اور ان کے سامنے تمہارے لیے اپنی جھولی پھیلاؤں، لیکن اب اگر تم سومناتھ کے مندر میں جا رہی ہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت جلد وہاں آؤں گا، اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے کسی راجا کے تاج کے ہیرے بھی نوچنے پڑے تو دریغ نہیں کروں گا۔ روپتی نے جواب دیا، تم ان لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہو جو وہاں اپنی خوشی سے تعلیم حاصل کرنے جاتی ہیں اور جن کے والدین انہیں اس امید پر وہاں بھیجتے ہیں کہ ان کی شہرت میں اضافہ ہو اور بڑے بڑے سردار راجے ان کے طلبگار بن جائیں، لیکن میں شوجی کی بھینٹ ہوں اور وہاں جانے کے بعد میرے لیے باہر کی دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ میری زندگی کا مقصد صرف مندر کی سیوا ہوگا۔ پجاری کہتے تھے کہ مجھ جیسی لڑکیاں ہی سومناتھ کی دیویاں بنتی ہیں، اور تم جانتے ہو کہ سومناتھ کی دیوی کی طرف ہندوستان کا بڑے سے بڑا راجا بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے لیے مر چکی ہوں گی۔ رام ناتھ ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح تنگوں کا سہارا لے رہا تھا۔ اس نے کہا، نہیں میں سومناتھ کا پجاری بن کر وہاں آؤں گا، میرے لیے یہی کافی ہوگا کہ ہم دونوں ایک ہی مقصد کے لیے زندہ ہیں۔ میں تمام عمر اس امید پر سومناتھ کے دیوتاؤں کے آگے بھجن گاتا رہوں گا کہ وہ کسی دن خوش ہو کر ہمیں اپنی جڑی ہوئی دنیا بسانے کی اجازت دے دیں گے۔ روپا روپا، کسی نے گھنے درختوں کی اوٹ سے آواز دی۔ روپتی نے گھبرا کر آہستہ سے کہا، رام ناتھ جاؤ، بھگوان کے لیے جاؤ، میں نے ماموں سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گی، مجھے ابھی تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم سومناتھ چلی گئیں تو میں بھی جلد وہاں آؤں گا، اور جو باتیں ہم انسانوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے وہ دیوتاؤں کے سامنے کہیں گے۔ رام ناتھ یہ کہہ کر پاس ہی چند جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ روپتی نے جلدی سے ایک کپڑا اٹھا کر نچوڑتے ہوئے بلند آواز میں کہا، کیا ہے ماموں، میں یہاں ہوں۔ ایک عمر رسیدہ آدمی نے درختوں کے جھنڈ سے نمودار ہوتے ہوئے کہا، بیٹی بہت دیر کر دی تم نے، اب جلدی گھر چلو۔ ابھی چلتی ہوں ماموں، صرف ایک کپڑا رہ گیا ہے۔ اچھا جلدی کرو، روپتی کا ماموں یہ کہہ کر اس سے چند قدم دور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد روپتی اور اس کا ماموں اپنے گھر کا رخ کر رہے تھے، اور رام ناتھ گھنے درختوں سے باہر نکل کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب وہ کھیت عبور کر کے ایک بستی میں روپوش ہو گئے تو رام ناتھ بھی اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ دو، رام ناتھ کا باپ گوپی چند ایک معمولی حیثیت کا زمیندار تھا۔ اس کا گاؤں دریا کے کنارے 20 میل لمبے اور 15 میل چوڑے سرسبز و شاداب علاقے میں تھا، جو سومناتھ کے مندر کی جاگیر تھا۔ سومناتھ کے مندر کو ایسی جاگیریں ہندوستان کے طول و عرض میں کئی ریاستوں کے حکمرانوں نے عطا کر رکھی تھی۔ گوالیار کے اس سرسبز علاقے کی بستیوں پر راجا کی حکومت برائے نام تھی۔ اصلی اقتدار ان برہمنوں کے ہاتھ میں تھا جو سومناتھ کے پروہت کے نمائندوں کی حیثیت سے کسانوں اور زمینداروں سے لگان وصول کرتے تھے۔ ہر سال مندر کے پجاری ہاتھیوں پر سوار ہو کر آتے اور لگان کی جمع شدہ رقم وصول کر کے لے جاتے۔ لگان کی شرح مقرر نہ تھی، سومناتھ کے نمائندے لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے تھے۔ اگر کوئی ادائیگی میں تاخیر کرتا تو اس کے مال مویشی ضبط کر لیے جاتے تھے۔ پجاریوں کے قیام کے دوران میں ان کے ہاتھیوں کو لوگوں کے کھیتوں میں چرنے اور ان کی فصلیں تباہ برباد کرنے کی عام اجازت تھی۔ 50-60 مسلح آدمی سومناتھ کے پروہت کی طرف سے اس علاقے پر متعین تھے۔ لوگ سومناتھ کے پجاریوں کے اشارے پر ہر وقت لگان نہ ادا کرنے والے کسانوں کو ڈرانے، دھمکانے، پیٹنے یا بے عزت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ سومناتھ کے پجاریوں کی بڑھتی ہوئی حوث سے تنگ آ کر ان بستیوں کے عوام اکثر ان پرانے وقتوں کو یاد کیا کرتے تھے جب ان کے آبا و اجداد سومناتھ کے پروہت کے بجائے اپنے حکمرانوں کو لگان ادا کرتے تھے، اور وہ اتنے خوشحال تھے کہ اپنی خوشی سے ہر سال ہزاروں روپیہ سومناتھ کے مندر کو دان کر دیتے تھے۔ رام ناتھ کا باپ گوپی چند خاص طور پر اس زمانے کا ذکر کیا کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے پر سومناتھ کے پجاریوں کے تسلط سے پہلے اس کے دادا کے قبضے میں ایک سالم گاؤں تھا، لیکن جب یہ علاقہ سومناتھ کے مندر کی جاگیر بن گیا تو لگان وصول کرنے والے برہمنوں کی لوٹ کھسوٹ نے اسے چند ہی سالوں میں قلاش بنا دیا۔ جب گوپی چند نے ہوش سنبھالا تو اس کے قبضے میں صرف چند کھیت تھے۔ وہ اپنے باپ اور دادا کی طرح کاشتکاروں سے صرف اپنا جائز حصہ لینے پر اکتفا کرتا تھا، لیکن برہمنوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہ تھا کہ اس کی آمدنی کیا ہے۔ وہ اس کے منہ سے روٹی کرنے والا چھیننے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اپنی وزاداری قائم رکھنے کے لیے گوپی چند ہر دوسرے یا تیسرے سال ایک آدھ کھیت بیچنے پر مجبور ہو جاتا۔ تمام ہندوؤں کی طرح وہ بھی سومناتھ کے مندر کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا اپنا فرض سمجھتا تھا، لیکن وہ اس بات سے بہت کڑتا تھا کہ ہزاروں انسانوں کے خون اور پسینے کی کمائی چند پجاریوں کی عیاشی کا سامان فراہم کرنے کے لیے وقف ہو چکی ہے. وہ انہیں ظالم، لٹیرے اور ڈاکو کہا کرتا تھا. سومناتھ کے پجاریوں کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا موت کو دعوت دینے کا مترادف تھا، لیکن لوگ گوپی چند کا احترام کرتے تھے. وہ طبعاً فیاض تھا. اگر کسی کے مویشی مر جاتے یا فصل تباہ ہو جاتی تو وہ اپنی زمین بیچ کر اس کی مدد کرنے سے دریغ نہ کرتا. اگر پجاری کسی مفلوک الحال کسان کو لگان کی عدم ادائیگی کی صورت میں پکڑ کر سپاہیوں کے حوالے کر دیتے تو وہ گوپی چند ہی کو اپنا آخری سہارا سمجھتا. ان حالات میں گوپی چند کا ہر قدم غربت کی طرف تھا. دل کی وسعت اور وسائل کی تنگی نے اسے بےحد چڑچڑا بنا دیا تھا، لیکن لوگ اس کے چڑچڑے پن سے بھی پیار کرتے تھے. اس کے نزدیک سومناتھ کے مندر کا بت دنیا کی سب سے زیادہ واجب التعظیم شے تھی، اور سب سے زیادہ قابل نفرت انسان وہ لوگ تھے جو سومناتھ کی مورتی کے نام پر اس کی بستی میں لگان وصول کرنے آیا کرتے تھے. اسی طرح جانوروں میں وہ جس قدر گائے کو چاہتا تھا اس سے کہیں زیادہ ہاتھی سے نفرت کرتا تھا. خصوصاً اس دن سے تو اس کی نفرت جنون کی حد تک پہنچ چکی تھی جب پجاریوں نے اس کے کھیتوں میں 8-7 ہاتھی چھوڑ دیے تھے اور 3 دن میں اس کی آدھی فصل برباد ہو گئی تھی. لوگ ہاتھی کو دیوتا کہتے تھے، لیکن گوپی چند کہا کرتا تھا کہ اگر دیوتاؤں کا کام فصلیں برباد کرنا ہے تو بے شک ہاتھی بہت بڑا دیوتا ہے. گاؤں کے زندہ دل لوگ کبھی کبھی اسے گھیر لیتے اور کہتے، بابا آپ ہاتھی سے اس قدر نفرت کیوں کرتے ہیں؟ گوپی چند یہ سنتے ہی آپے سے باہر ہو جاتا اور کہتا، بیٹا اگر تمہاری فصل تیار کھڑی ہو اور ہاتھی اسے اپنی سونڈ سے روندنا شروع کر دیں تو میں دیکھوں کہ تم انہیں کس زبان سے دیوتا کہتے ہو. بھگوان کی قسم، دیوتا تو درکنار میں ہاتھی کو جانوروں میں بھی شمار نہیں کرتا. شمال میں محمود کے ابتدائی حملوں کے باعث ہندوستان کے راجاؤں کی افواج کے ساتھ ان کے ہاتھیوں کا بھی چرچا ہونے لگا، اور لوگوں کی نگاہوں میں ہاتھیوں کی قدر و منزلت بڑھ گئی. گوپی چند کو کچھ عرصہ گنیش دیوتا کے متعلق اپنی نفرت اور حقارت کے اظہار میں ضبط سے کام لینا پڑا، لیکن جب ہندوستان کی پیدر پہ شکستوں کی اطلاعات کے ساتھ اس قسم کی خبریں بھی آنے لگیں کہ فلان جنگ میں دشمن نے ہمارے اتنے ہاتھیوں پر قبضہ کر لیا ہے، فلان لائی میں ہاتھیوں نے بدحواس ہو کر ہماری اپنی سفید اون ڈالی ہیں، تو گوپی چند کا پارا پھر تیز ہونے لگا. وہ اکثر یہ کہا کرتا، بھگوان کی قسم یہ دیوتا ہمارا ستیاناش کر کے چھوڑے گا. اس جانور کا سر خالی ہے اور عقل کی جگہ بھگوان نے اسے نہ کٹا کر رکھی ہے. ہمارے لیے دو مصیبتیں ہیں، سومناتھ مہاراج کی پجاریوں کی توندیں اور ہاتھی کی ناک. رام ناتھ کے مستقبل کے متعلق گوپی چند کو ہمیشہ فکر رہتی تھی. اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ رام ناتھ سپاہی بنے، اور اگر اسے راجہ کی فوج میں کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ آباد ہو جائے جو سومناتھ کے پجاریوں کی لوٹ مار سے محفوظ ہو. ان دنوں سپاہیوں کو اپنے بہادرانہ کارناموں کے سلے میں راجہ کی طرف سے بڑی بڑی جاگیریں ملتی تھیں. گوپی چند نے بھی اسی امید پر اپنے بیٹے کو چند سال ایک پنڈت سے تعلیم دلوانے کے بعد تیر اندازی، تیغ زنی اور شہ سواری کی مشق کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا. آس پاس کی بستیوں میں کئی آدمی ایسے تھے جو اپنی جوانی کے دن راجہ کی فوج میں گزار چکے تھے. رام ناتھ ان لوگوں کے پاس جا کر فنون سپاہ گری سیکھا کرتا تھا. دیہاتی میلوں میں کشتیاں ہوتی تو رام ناتھ بھی ان میں حصہ لیتا. اپنی جوانی کے آغاز ہی میں وہ اپنے علاقے کے نامی گرامی پہلوانوں کو پچھاڑ چکا تھا. گوپی چند کو اپنے بیٹے کی شہزوری پر ناز تھا، لیکن اس کی ایک خصلت اسے سخت ناپسند تھی، اور وہ یہ کہ رام ناتھ کو موسیقی سے بےحد لگاؤ تھا. اس کے لیے یہ بات ایک گالی سے کم نہ تھی کہ اس کا بیٹا بہت اچھا گاتا اور گیت بناتا ہے. رام ناتھ کے گیت بہت مشہور تھے، اور آس پاس کی بستیوں کے چرواہے اور کسان رام ناتھ کے گیتوں کو اسی کے سروں میں گانے کی کوشش کیا کرتے تھے. روپتی کو انہی گیتوں نے رام ناتھ کی طرف متوجہ کیا تھا. گوپی چند کے چند کھیت روپتی کے ماموں کے کھیتوں سے ملتے تھے. رام ناتھ کبھی کبھی اپنے کاشتکاروں کا ہاتھ بٹانے کے لیے چلا جاتا. ایک دن ایک کاشتکار بیمار تھا اور رام ناتھ اس کی جگہ ہل چلانے کے لیے چلا گیا. اس کے قریب دوسرے کھیت میں روپتی کا ماموں ہل چلا رہا تھا. رام ناتھ نے کچھ دیر آہستہ آہستہ گنگنانے کے بعد اپنے گرد و پیش سے بے پرواہ ہو کر بلند آواز سے گانا شروع کر دیا. روپتی کے ماموں کی طرح آس پاس کے دوسرے کسان بھی اس کی سریلی آواز سے لطف اندوز ہو رہے تھے. روپتی اپنے ماموں کے لیے کھانا لے کر آئی اور کچھ دیر دم بخود ہو کر رام ناتھ کا راگ سنتی رہی. روپتی کے ماموں نے رام ناتھ کو آواز دے کر کہا، آؤ بھائی کھانا کھا لو. رام ناتھ نے ہل روکتے ہوئے جواب دیا، کھانا تو میں کھا کر آیا تھا، اگر لسی ہے تو آتا ہوں. آؤ لسی بہت ہے. رام ناتھ ہل چھوڑ کر ان کے قریب جا بیٹھا. روپتی نے اسے لسی کا کٹورا بھر دیا. رام ناتھ نے لسی پینے کے بعد جب خالی کٹورا واپس کیا تو روپتی نے پوچھا، اور دوں؟ نہیں، اس نے جواب دیا. روپتی کے ماموں نے کہا، پی لو بھائی لسی بہت ہے، تم جیسے جوان آدمی کا ایک کٹورے میں کیا بنتا ہے. اچھا لائیے. روپتی نے مسکراتے ہوئے دوسرا کٹورا پیش کیا. لسی پینے کے بعد رام ناتھ نے روپتی کے ماموں کے ساتھ ادھر ادھر کی چند باتیں کی اور اٹھ کر چل دیا، لیکن دیر تک اس کی نگاہوں کے سامنے ایک بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی لڑکی کی تصویر ناچتی رہی. چند دن تک وہ روپتی کو دوبارہ نہ دیکھ سکا. ایک صبح وہ دریا میں نہانے کے بعد کپڑے پہن رہا تھا کہ چند قدم دور درختوں کی اوٹ میں کوئی ہلکے ہلکے سروں میں گاتا ہوا سنائی دیا. یہ کسی عورت کی دلکش آواز تھی، اور گیت وہی تھا جو چند دن قبل رام ناتھ نے ہل چلاتے ہوئے گایا تھا. گانے والی ایک مصرع کہہ کر اچانک خاموش ہو گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے دوسرے مصرے کو کچھ رام ناتھ اور کچھ اپنے الفاظ کے ساتھ ایک بکھری ہوئی صورت میں پورا کر دیا۔ رام ناتھ نے جھجکتے جھجکتے اصلی مصرا پڑھا اور گانے والی پھر خاموش ہو گئی۔ ایک لڑکی چند مویشیوں کو ہانکتی ہوئی درختوں کی اور سے نمودار ہوئی اور رام ناتھ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ روپوتی تھی۔ جب مویشیوں کو پانی پلانے کے بعد وہ واپس جانے لگی تو رام ناتھ نے قدرے جرات سے کام لیتے ہوئے کہا، دیکھو جی، تمہیں میرے شیر بگاڑنے کا کوئی حق نہیں۔ روپوتی نے مڑ کر رام ناتھ کی طرف دیکھا، مسکرائی اور کچھ کہے بغیر اپنے مویشیوں کو ہانکتی ہوئی درختوں میں روپوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد رام ناتھ پھر اس کے گانے کی آواز سن رہا تھا اور اب وہ ایک مصرے کے بجائے دونوں مصرے بگاڑ کر گا رہی تھی۔ یہ ابتدا تھی اور چھ ماہ کے بعد وہ اسی دریا کے کنارے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا عہد باندھ رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دریا ستلج سے آگے محمود غزنوی کی فتوحات کے باعث ہندوستان کے تمام راجے مستقبل کے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے اپنی فوجی قوت میں اضافہ کر رہے تھے۔ رام ناتھ کے بہت سے ہم عمر گوالیار کی فوج میں بھرتی ہو کر جا چکے تھے۔ ایک سپاہی کی حیثیت میں نام پیدا کرنے کی خواہش تو رام ناتھ کے دل میں پہلے ہی موجود تھی، اب روپتی کی محبت نے اپنے مستقبل کے متعلق اس کے عزائم اور زیادہ بلند کر دیے تھے، لیکن اپنی ماں کی طویل علالت کے باعث وہ گھر چھوڑ کر نہ جا سکا۔ قریباً چار ماہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد رام ناتھ کی ماں چل بسی اور اس کی وفات سے تین مہینے بعد وہ فوج میں بھرتی ہو گیا، لیکن جانے سے پہلے روپتی سے آخری ملاقات کے بعد اس کے تصورات کے محل مسمار ہو چکے تھے۔ اب وہ صرف اپنے باپ کی دیرینہ آرزو پوری کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ رام ناتھ کو گھر سے گئے دو سال گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں محمود غزنوی کی فتوحات کا سیلاب گنگا اور جمنا کے میدانوں کا رخ کر چکا تھا۔ جنوب مشرقی ہندوستان کے عوام کو ابتدا میں اطمینان تھا کہ مہاراجہ قنوج کی قیادت میں باقی راجاؤں کی متحدہ افواج آگے بڑھ کر دشمن کا منہ پھیر دیں گی، لیکن محمود کی تیز رفتاری نے ان کے دل میں یہ خدشات پیدا کر دیے کہ اس لشکر جردار کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی غزنی کی افواج راستے کے شہروں اور قلعوں کی مزاحمت کو کچلتے ہوئے قنوج اور کالنجر تک پہنچ جائیں گی۔ متھرا کے برہمنوں کو یقین تھا کہ وطن کا ہر سپاہی اس مقدس شہر کی دیوار کے نیچے کٹ مرے گا اور دشمن کو ان عظیم الشان مندروں کے قریب نہیں آنے دے گا جنہیں تمام راجے اور مہاراجے صدیوں سے خراج دے رہے ہیں۔ سرسواز سے لے کر گوالیار اور کالنجر تک ہر مندر کے پجاری متھرا کو بچاؤ کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ جب محمود غزنوی سرسوا کے حکمران کو شکست دینے کے بعد برن کی طرف بڑھا تو متھرا کے برہمن راجوں کو کوستے ہوئے قرب و جوار کی ریاستوں میں پھیل گئے اور عوام سے متھرا کی حفاظت کے لیے جانی اور مالی قربانی کی اپیل کرنے لگے۔ دوسری ریاستوں کی طرح گوالیار کے باشندوں پر بھی متھرا کے برہمنوں کی چیخ پکار نے اثر کیا۔ سینکڑوں نوجوان رضاکارانہ طور پر متھرا کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گئے اور عوام نے ان رضاکاروں کی اعانت کے لیے دل کھول کر چندے دیے۔ چند برہمن گوپی چند کے گاؤں میں بھی پہنچے اور انہوں نے ارد گرد کی بستیوں کے چیدہ چیدہ لوگوں کو جمع کر کے مدد کے لیے اپیل کی۔ متھرا کے برہمنوں کی باتوں سے متاثر ہو کر اس علاقے سے بھی کئی نوجوان متھرا جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب گھوڑے اور اسلحہ فراہم کرنے کا مسئلہ سامنے آیا تو لوگوں نے یہ عذر پیش کیا کہ عنقریب سومناتھ کے پجاری لگان وصول کرنے کے لیے آنے والے ہیں اور وہ کسی کو ایک کوڑی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر ان کا خوف نہ ہو تو اس علاقے کا ہر آدمی اپنا پیٹ کاٹ کر بھی متھرا کی حفاظت کرنے والے رضاکاروں کی مدد کے لیے تیار ہے۔ متھرا کے برہمنوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ سومناتھ کے مندر کی جاگیریں تمام ریاستوں میں ہیں اور ان جاگیروں کے اکثر زمیندار اور کسان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ساری پونجی متھرا کے مقدس شہر کی حفاظت کے لیے پیش کر دی ہے۔ سومناتھ کا مندر یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے، اس لیے اس کے پروہت کو محمود غزنوی سے کوئی خدشہ نہیں، لیکن متھرا پہنچنے میں محمود غزنوی کو دیر نہیں لگے گی۔ اگر ہم نے متھرا میں دشمن کے دانت کھٹے نہ کیے تو وہ دن دور نہیں جب ان کے گھوڑے ان بستیوں میں دوڑ رہے ہوں گے۔ گوپی چند نے ان برہمنوں کی تائید میں تقریر کرتے ہوئے کہا، بھائیو، دشمن کے راستے میں متھرا ہمارا سب سے بڑا مورچہ ہے۔ متھرا کی شکست ہندو دھرم کی شکست ہوگی۔ اگر سومناتھ کے پجاری اس قدر بے ہوش ہو چکے ہیں کہ انہیں دشمن کو گنگا اور جمنا کی پوتر دھرتی پر دیکھ کر بھی ہوش نہیں آتا تو ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب وہ آئیں گے تو ہم ان سے کہہ سکیں گے کہ جب تک ہماری اپنی آزادی خطرے میں ہے ہم تمہیں لگان نہیں دے سکتے۔ ہم اپنے راجا سے مطالبہ کریں گے کہ وہ ان لوگوں کو ہم پر ظلم کرنے کی اجازت نہ دے جو ہمارے خون اور پسینے کی کمائی سے اپنے توندے بڑھا رہے ہیں، اور اگر راجا نے ہماری چیخ پکار نہ سنی تو ہم اپنی حفاظت خود کریں گے۔ متھرا کے برہمن اپنے لیے کچھ مانگتے تو میں یقیناً انہیں جواب دیتا کہ ہم سومناتھ کی رعایا ہیں اور ہمارے پاس تمہارے لیے کوڑی بھی نہیں، لیکن اب اگر میں متھرا کی حفاظت کے لیے اپنی ساری پونجی لوٹانے کے لیے تیار ہوں تو میری قربانی کا مقصد ہندو دھرم کے ناموس اور اپنی عزت و آزادی کی حفاظت ہے۔ سومناتھ کے پجاریوں کے متعلق بہت سے لوگوں کے احساسات گوپی چند سے مختلف نہ تھے، لیکن بھری محفل میں ایسے خیرات کے اظہار کی جرات صرف گوپی چند ہی کر سکتا تھا۔ گوپی چند کی تقریر کے بعد بستی کے لوگ اپنے گھروں سے روپیہ اور جن کے پاس روپیہ نہ تھا مغلہ لا کر متھرا کے برہمنوں کے قدموں میں ڈھیر کر رہے تھے۔ عورتیں اپنے زیور اتار کر انہیں پیش کر رہی تھیں۔ گوپی چند نے اپنا غلہ بیچ کر سومناتھ کے لیے لگان کی جو رقم جمع کی تھی وہ سب متھرا کے برہمنوں کی نظر کر دی۔ اس کے علاوہ گھر میں اس کی بیوی کا زیور پڑا تھا اور اس کا خیال تھا کہ یہ زیور کسی دن اس کے بیٹے کی دلہن پہنے گی، لیکن اس نے بستی کے ہر آدمی سے سبقت لے جانے کے لیے یہ زیور بھی متھرا کے برہمنوں کو پیش کر دیا۔ اس کے بعد گوپی چند نے اس وقت کے ساتھ علاقے کا دورہ کیا۔ ہندوستان کے اور مندروں کی طرح متھرا کے مندروں کے پجاری بھی سومناتھ کی پجاریوں کے اثر و اقتدار سے جلتے تھے۔ انہوں نے گوپی چند جیسے منہ پھٹ آدمی کے تعاون سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور سومناتھ کے پجاریوں کے خلاف جو باتیں وہ اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتے تھے وہ گوپی چند کے منہ سے کہلوانے لگے۔ گوپی چند کو اکسانے کے لیے ان کا صرف یہ کہہ دینا کافی تھا کہ اس زمانے میں ایسے نڈر اور صاف کو آدمی کا دم غنیمت ہے، اور گوپی چند اپنی ہر تقریر میں اپنی دلیری اور صاف گوئی کا ایک نیا ثبوت پیش کرنا ضروری سمجھ لیتا۔ بعض بستیوں کے لوگ گوپی چند کو ٹوکتے، لیکن وہ اپنے ہر معترض کو یہ جواب دیتا کہ تم بزدل ہو، میں بزدل نہیں ہوں۔ یہ پارٹ ختم ہوا، بقیہ حصہ اگلے پارٹ میں سنیے۔